بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سامعین، اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا، اور خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت، پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور سامعین پروگرام انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ یورپی ٹرائیکا کو ایران کا سخت انتباہ، جوہری معاہدے کی خصوصی شق کا غلط استعمال کیے جانے پر تہران کا رد عمل سخت ہوگا۔ غزہ اور غرب اردن پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اور ہندوستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے آئین ہند کے بانی کی مبینہ اہانت پر اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج۔ اور اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے یورپی یونین سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی شق کا غلط استعمال ہوا تو ایران سخت رد عمل دکھائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یورپی یونین کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران یورپی ٹرائیکا کی جانب سے جوہری معاہدے کی مخصوص شق اسنیپ بیک میکانزم کے استعمال کی دھمکیوں کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسنیپ بیک میکانزم کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جسے آپ ایران کو دھمکانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی اشتعال انگیز اقدام کیا گیا تو بھرپور اور سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے اور منسوخ شدہ قرارداد کو دوبارہ نافذ کرنے سے ایک سنگین بحران پیدا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے بے بنیاد الزامات اور سیاسی مقاصد پر مبنی قرارداد کے باوجود ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنے وعدوں کے مطابق تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران گورننگ بورڈ اجلاس میں ایران کے خلاف تنقیدی قرارداد کی منظوری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ ایک سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں جس کا مقصد سفارتکاری اعتماد اور تعمیری رابطے کے ضروری اصولوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یورپی یونین کے نمائندے کے بیانات کو غور سے سنا، بدقسمتی سے ان کے بیانات بدستور سیاسی جانبدارانہ اور ایک طرفہ تھے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایران کے خلاف لگائے گئے بے بنیاد الزامات زمینی حقائق کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی اصل وجہ امریکہ کا ایک طرفہ طور پر معاہدے سے نکل جانا، اپنے وعدوں سے روگردانی اور پابندیوں کو ایران پر دوبارہ نافذ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تینوں یورپی ممالک نے بھی اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں کوتاہی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین موجودہ حالات کو ایران کے خلاف غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے یورپی ٹرائیکا کو ایران کے خلاف منفی رویہ اختیار کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واسلی نبنزیا نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں قرارداد 22-31 کے حوالے سے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین ایران کے خلاف حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ روس کا موقف ہے کہ قرارداد 22-31 اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، تاہم امریکہ نے ایک طرفہ طور پر بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور ایران پر ایک طرفہ پابندیاں عائد کیں۔ موجودہ صورتحال امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، اس کا ذمہ دار امریکہ ہی ہے۔ غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری وحشیانہ شہری جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں الدرج کے علاقے میں ایک رہائشی مکان پر شہری بمباری میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس کے خزا علاقے پر شہری فوج نے گولہ باری کی۔ غزہ کے شمال میں بیت الہیہ میں بھی غاصب شہری فوج نے ایک ایسے مکان کو بمباری کا نشانہ بنایا جس میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شہری حملوں کے نتیجے میں کمال رضوان اسپتال کو ایمرجنسی وارڈ میں آگ لگ گئی۔ دارالبلا پر بھی شہری فوج کی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ شہری فوج نے غزہ کے شمال میں کمال رضوان کے اطراف کے علاقوں کو 9 بار حملوں کا نشانہ بنایا جس میں کئی فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ غزہ کے صحابہ علاقے میں ایک رہائشی مکان پر بھی شہری جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ شہری حکومت نے المعمدانی اسپتال کے اطراف کے علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ شہری فوج نے غزہ کے جنوب میں الزیتون میں رہائشی مکانات کو تباہ بھی کیا۔ ادھر فلسطین اسکوائر کے قریب شہری جارحیت میں تباہ شدہ ایک مکان سے 8 فلسطینی شہدا کی لاشیں باہر نکالی گئیں۔ النصیرات کیمپ پر شہری ڈرون حملے میں بھی 15 فلسطینی شہید اور 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ نابلس میں بھی شہری فوج نے ایک فلسطینی کو شہید کیا جبکہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے شہری فوجیوں کو دستی بموں سے جوابی حملے کا نشانہ بنایا۔ شہری فوج کے پچھلے 15 مہینے سے جاری وحشیانہ حملوں میں غزہ میں 45,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، تاہم شہری فوج اور نتنیاہو کی حکومت ابھی تک اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں اسکولی طلبہ نے مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری حکومت کے 200 اسکولوں کے طلبہ نے آج بدھ کو مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ العالم نیوز چینل نے صہیونی اخبار ہارٹس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آج مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں 200 صہیونی اسکولوں کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور ایک زبردست مظاہرے میں تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ حال ہی میں ہزاروں صہیونیوں نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی حمایت میں سڑکوں پر مظاہرہ کیا، اور اس سلسلے میں تاخیر کی وجہ سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ ارنا کے مطابق غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری میں صہیونی قیدیوں کی ہلاکت اور تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کرنے میں نتن یاہو کی ناکامی نے مقبوضہ علاقوں کے عوام میں نتن یاہو انتہا پسند صہیونی کابینہ کے خلاف غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ آئی آر جی سی نے ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کیا، اور آج سب کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وعدہ صادق 3 آپریشن مناسب وقت اور صحیح جگہ پر کیا جائے گا۔ جنرل علی فدوی نے بدھ کے روز کہا کہ لوگوں کے ذہن میں وعدہ صادق 3 آپریشن کے حوالے سے سوالات ہیں، اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنی تاسیس کے بعد سے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے کہا کہ دین اسلام میں انسانی زندگی کے لیے مختلف جہتوں حتیٰ کہ معیشت کے میدان میں بھی ایک منصوبہ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا معاشیات کے شعبے سے کوئی سروکار نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس صحیح فہم نہیں ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بانی چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفا دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے وزراء کی ایوان زیری میں عدم موجودگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ اجلاس میں صرف ایک وزیر مملکت اور ایک وفاقی موجود ہے، باقی وزراء کہاں ہیں؟ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر ایوب نے الزام لگایا کہ ہمارے پنجاب کے اراکین کو زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ جب تک بانی چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفیٰ دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام فیک کے علاوہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے۔ پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیل کی فراہمی کے لیے درخواست پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس 2 میں آج بشرا بی بی کی پیشی ہے، ہم نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ اسپیشل ڈپٹی پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے رپورٹ جمع کی ہے، بشرا بی بی کے خلاف نیب کے 2 کیس اور ایف آئی اے کا 1 کیس ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ہندوستان میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کے لیڈروں نے بدھ کو وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج کیا اور کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منگل کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی، اور اپوزیشن پارٹیاں اس توہین کو برداشت نہیں کریں گی۔ اپوزیشن لیڈروں نے کہا کہ امیت شاہ کو اس کے لیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس احتجاج میں ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے، ایوان زیریں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی سمیت متعدد پارٹیوں کے سرکردہ لیڈران موجود تھے۔ احتجاجی قائدین نے اپنے ہاتھوں میں بابا صاحب کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور وہ جے بھیم اور مودی حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے کسانوں کی ریلوے کو تحریک جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک ریاست میں ریلوے لائنوں پر احتجاج کریں گے۔ ریاست پنجاب کے کسان آج پوری ریاست میں ریل روکو احتجاج کرتے ہوئے فیروزپور اور موہالی میں ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح گرداسپور اور سونام میں بھی کسانوں نے پٹریوں پر دھرنا دیا اور اپنے مطالبات پوری نہ ہونے تک پسپائی اختیار نہ کرنے کا اعلان کیا۔ ہریانہ پنجاب کے کسانوں نے شمبھو اور کھنوری بارڈر پر اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے مطالبات کو لے کر پورے پنجاب میں ریل روکو تحریک چلائیں گے، اور آج پنجاب کے کسان ریاست کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کی پٹریوں پر بیٹھ گئے اور دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک ٹرین کی پٹریوں کو مکمل طور پر جام رکھا۔ روسی فوج نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں۔ یوکرین کی بری فوج کے کمانڈر الیگزینڈر سیرسکی نے یوکرین کے علاقوں کو رسک اور ڈونیس کے علاقوں میں روسی حملوں میں شدت آنے کی خبر دی ہے۔ رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق سیرسکی نے سرکاری اور علاقائی حکام سے ایک آن لائن خطاب میں کہا کہ یہ تیسرا دن ہے جب کورس کے علاقے پر دشمن نے شدید حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد سیرسکی نے دعویٰ کیا کہ روس شمالی کوریا کی افواج کو مکمل طور پر استعمال کر رہا ہے، اسے اس خطے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ اسی دوران ایک امریکی فوجی اہلکار نے بھی اس دعوے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کورس کے علاقے میں شمالی کوریا کے فوجیوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی فوج نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے کورس کے علاقے میں 42 روسی حملوں کو پسپا کر دیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر مسلح تصادم کی تعداد 68 تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ ہفتے تک یہ تعداد یومیہ تقریباً 40 تھی۔ یوکرین نے اگست میں کورس کے علاقے پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک وہ اپنے زیر تسلط 40% سے زیادہ علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روسی انٹیلیجنس حکام نے ایک مشتبہ ازبک شہری کی گرفتاری کی خبر دی ہے کہ جس نے ایک سینئر روسی جنرل ایگور کریفلوف کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ رویٹرز کے مطابق روس نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک ازبک شہری کو حراست میں لیا جس نے جنرل کریفلوف کے قتل کے لیے یوکرین کی سیکورٹی سروسز کی خدمات حاصل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ واضح ہے کہ روس کے نیوکلیئر بایولوجیکل اور کیمیکل پروٹیکشن فورسز کے سربراہ کریلوف کل اپنی رہائش گاہ کے باہر ایک الیکٹرک اسکوٹر میں نصب بم میں مارے گئے۔ وہ روسی فوج کے سب سے سینئر افسر تھے جو اپنے ملک میں یوکرین کے توسط سے قتل کر دیے گئے۔ اس درمیان روس کی قومی سلامتی کے نائب سربراہ میڈوڈوف نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین سے اس کے اس اقدام کا سخت انتقام لے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب پروگرام گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے حصے کی جانب۔ اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب گلشن نقوی، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شکریہ آپ کا جی بہت بہت۔
گلشن نقوی صاحب، ہزاروں خواتین نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی، ان کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی نے خواتین اور عالمی امور کے بارے میں اہم خطاب کیا۔ خواتین خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں رہبر انقلاب کے خطاب کے اہم نکات کی جانب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین کی توجہ دلائیے اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیے.
جی پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ رہبر انقلاب اسلامی سے خواتین کی ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ چند برسوں سے جاری ہے. ہر سال تقریباً جب جناب سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ولادت آتا ہے وہ قریب اس کے ایام ہوتے ہیں تو خواتین ہزاروں کی تعداد میں رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کرتی ہیں اور ہر سال ہی اب رہبر انقلاب اسلامی اس موقع پر خطاب کرتے ہیں اور خواتین بھی سارا سال مشتاق رہتی ہیں کہ وہ موقع آئے اور رہبر انقلاب اسلامی سے ان کی ملاقات ہو. اس سلسلے میں میں نے دیکھا ہے بعض اخبارات پر بھی مقالے بھی شائع ہو چکے ہیں, خواتین نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے انہی میں کہ کس طرح وہ سارا سال اس لمحے کا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ رہبر تقریر کریں گے اور وہ ان کی تقریر ان کے خطاب کے ساتھ ساتھ ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کریں گی. تو اس بار جو رہبر انقلاب اسلامی سے خواتین کی ملاقات ہوئی تو رہبر انقلاب اسلامی نے بہت اہم نکات کی جانب اشارہ کیا. البتہ ہمیشہ ہی رہبر انقلاب اسلامی جب خطاب کرتے ہیں تو جو بھی موجودہ صورتحال ہوتی ہے اسی کے بارے میں ان کے زیادہ تر جو ہے وہ توجہ رہتی ہے اور خطاب اسی کے بارے میں ہوتا ہے. اور یہ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت سے چند دن پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے اور اسی مناسبت سے ہوئی ہے, انہی ایام کے دوران ہوئی ہے, تو رہبر انقلاب اسلامی نے سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور ان کے جو اس عظیم ہستی کے جو نمایاں پہلو تھے ان کو اجاگر کیا. اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے اس خاص نقطے کی جانب اشارہ فرمایا کہ جناب سیدہ کی عمر جو تھی وہ زیادہ عمر نہیں تھی, ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 18 سال کی تھی. تو اسی پر رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 18 سال کی ایک خاتون وہ معنوی لحاظ سے روحانی اعتبار سے اس مقام پر پہنچ گئے. یہ اشارہ جناب سیدہ کی طرف ہے کہ وہ اس عمر میں ہی اس معنوی اور روحانی مقام پر پہنچ گئیں کہ ان کا غصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ شمار ہونے لگا اور ان کی خوشنودی یا ان کی رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا شمار ہونے لگی. اور یہ وہ چیز ہے جو رہبر نے بیان کی ہے, لیکن چونکہ رہبر انقلاب اسلامی ایک مجتہد ہیں اور عالم دین ہیں تو ان کا جو کلام ہوتا ہے ان کا جو خطاب ہوتا ہے اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیات یا احادیث ہوتی ہیں. تو یہ چیز بھی جو انہوں نے بیان کی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے.
بالکل.
اور روایت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها, یعنی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا اور خوشنودی سے وہ بھی خوشنود ہوتا ہے.
جی
تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو یہی ہے جو رہبر انقلاب اسلامی نے بیان کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چونکہ کوئی بھی خاتون ہو وہ بہرحال ایک زمانے میں بیٹی ہوتی ہے پھر وہ بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے, تو ان تینوں صورتوں میں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ اپنے ہر کردار میں جو ہیں وہ مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں, مثالی حیثیت رکھتی ہیں. تو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کو جو مشکلات پیش آئیں یا امیر المومنین علیہ السلام نے جو جہاد کیا اور ان کے درمیان یہ سارے مواقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ رہیں, ان کی عبادت جو تھی وہ اتنی عظیم تھی کہ حتیٰ فرشتے حیران رہتے تھے, یعنی یہ کیسی عظیم عبادت کرتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو پسند کرتا ہے. پھر اتنی چھوٹی عمر میں ہی آپ کے جو خطبے ہیں وہ ایسے خطبے ہیں کہ جو امیر المومنین کے خطبوں کے برابر ہیں, ان کی ہمسری جو ہیں وہ کرتے ہیں.
جی ہاں.
اور اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی اولاد کی تربیت کی, یعنی ایک ماں کی حیثیت سے, پہلے بیٹی کی حیثیت سے جو پیغمبر اسلام کے ساتھ رہی, تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور اس کے بعد وہ جب حضرت امیر المومنین کی زوجہ کی حیثیت سے آئیں تو کب زندگی بھر کبھی کسی نے نہیں سنا کہ امیر المومنین نے ان کی شکایت کی ہو کبھی, یا حضرت فاطمہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی شکایت کی ہو.
بلکہ امام علی علیہ السلام تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ ایسی بیوی ہیں کہ جو مجھے نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں.
جی بالکل, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اور ماں کی حیثیت سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے جو تربیت کی, تو جی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب علیہ السلام جیسی اولاد کی تربیت کی کہ جنہوں نے اسلام کو بقا عطا کی, اسلام چونکہ مٹ رہا تھا تو انہی کی تربیت کردہ اولاد نے اسلام کو حیات
بالکل حیات نو عطا کی. جی ہاں. اچھا, عالمی صورتحال کے حوالے سے بھی رہبر معظم انقلاب اسلامی نے کچھ نکات بیان کیے تھے اپنی تقریر کے اندر, تو اگر اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں آپ.
جی, رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات جو خطاب ہیں ان کا, وہ چونکہ موجودہ صورتحال پر ہی ہوتا ہے, تو اب جو ایک اہم تبدیلی واقع ہوئی ہے مغربی ایشیا کے خطے میں وہ یہ ہے کہ شام پر ایک مسلح گروہ نے حملہ کر لیا, وہاں بشار اسد کی حکومت جس کو کہ ایران کی بھی حمایت حاصل تھی اس کا خاتمہ ہو گیا, اور بشار اسد وہاں سے روس چلے گئے, اور ایک مسلح گروہ ہے تو تحریر شام نامی گروہ نے وہاں پر قبضہ کر لیا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایسا گروہ ہے کہ جو پہلے یہ تھا کہ شام کی حکومت اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھی, لیکن اس گروہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں لڑیں گے, اور نہ صرف کہ وہ نہیں لڑے گا بلکہ اسرائیل مسلسل شام پر حملے کرتا آ رہا ہے, اور وہ گروہ اس کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے, حتیٰ کہ اسرائیل کا ایک ہیلی کاپٹر بھی چند منٹ کے لیے خود دمشق کے اندر جا کر وہ اترا, اس نے وہاں اترا, ٹھہرا رہا کچھ دیر تک اور پھر وہاں سے چلا گیا. تو صورتحال کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اب ایک طرح کی ناامیدی پائی جاتی تھی مسلمانوں کے, خاص طور پر فلسطین کے حامیوں کے درمیان, کہ یہ صورتحال جو ہے وہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں جا رہی ہے. لیکن اسی صورتحال میں رہبر انقلاب اسلامی نے امید دلائی ہے اور دوبارہ مسلمانوں کے درمیان امید کی ایک کرن پیدا کی ہے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ان کی سازش ہے, یہ ساری شام کی حکومت کا خاتمہ ہونا جو ہے اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ہیں. اگرچہ امریکی حکومت جو ہے وہ واضح طور پر اس سے انکار کرتی رہی ہے, لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اس بات کے بہت سارے متعدد قرائن اور شواہد موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ سازش کا نتیجہ ہے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے اس سلسلے میں ایک جو چیز بیان کی ہے, یعنی ایک قرینہ جو بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شام پر حملے جو ہیں وہ 75 بار ہو چکے ہیں ایک ہی دن میں, اور یہ امریکہ نے کیے ہیں اور اس صہیونیوں نے بھی کیے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ جو حقائق ہیں ان سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. اور آپ نے جو امید دلائی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حزب اللہ جو ہے اس کو شکست ہو چکی ہے اور تو اس کے بعد استقامت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر اور دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ استقامت زندہ ہے اور پہلے سے بھی زیادہ زندہ رہے گی. اگر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ شام کے ذریعے سے حزب اللہ کا گروہ کر کے اسے ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, بلکہ جو ختم ہوگا وہ اسرائیل ہوگا, حزب اللہ یا استقامت نہیں.
بہت بہت شکریہ گلشن نقوی صاحب اس گفتگو کے لیے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور میں آپ آتے ہیں, دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں, کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے, کوئی پوچھے ستاروں سے, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جل ملاتے ہیں, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, ہے مقام جھکا لو دل, ہے مقام ادب جھکا لو دل, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو, ہم ہیں ممنون بے خودی یارو, ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں, ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں. مدح خان خان رسول وہ بھی ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
عزیز سامعین, پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین, گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کابل میں افغانستان کی نگراں حکومت کے مہاجرین کے امور کے وزیر خلیل الرحمن حقانی کے قتل کی مذمت کی. اس دھماکے میں متعدد افراد بھی مارے گئے تھے. اسماعیل بقائی نے لواحقین اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے خداوند عالم سے زخمیوں کے لیے شفا کی دعا کی. افغانستان کی عبوری حکومت کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا کہ مہاجرین کے قائم مقام وزیر خلیل الرحمن حقانی کئی دیگر افراد کے ساتھ وزارت کے اندر ہونے والے ایک دھماکے میں مارے گئے. کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان کے مطابق افغانستان کی نگراں حکومت کے پناہ گزینوں کے وزیر اس وزارت کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہو گئے. اس کاروائی کے رد عمل میں طالبان نے اسے خوارج کا بزدلانہ حملہ قرار دیا, جس کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی. سامعین, گزشتہ ہفتے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے نئے سربراہ نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات کی. افغانستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے اعلامیے کے مطابق کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے نئے سربراہ علی رضا بیگدلی نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی. علی رضا بیگدلی کو, کہ جو اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ڈپٹی کونسلر افسر تھے, حال ہی میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے حکم سے افغانستان میں ملکی سفارت خانے کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا. اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے تہران اور کابل کے درمیان جامع تعلقات کے فروغ پر تاکید کی. اس سے قبل طالبان حکام نے کابل میں ایرانی سفارت خانے کے سربراہ کے ساتھ تعاون کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی. سامعین، گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کی زمینی افواج کے جنوب مشرقی بیس کے کمانڈر نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اس ملک کی مشرقی سرحد سے 35 کلومیٹر طویل دیوار کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اور سرحدوں کی ناکہ بندی کے بعد اس ملک کی مشرقی سرحدی پٹی میں افغان باشندوں کی آمد و رفت میں 50% کمی آئی ہے۔ خراسان رضوی، خراسان جنوبی اور سیستان و بلوچستان میں بارڈر بند کرنے کا کام 3 برس میں مکمل کیا جائے گا۔ بارڈر بلاک کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کی لاگت $3 ارب ہے، جسے اسلامی جمہوری ایران کی فوج کا انجینئرنگ یونٹ نافذ کر رہا ہے۔ ایران کی افغانستان کے ساتھ مشرقی سرحد کی 330 کلومیٹر کی ناکہ بندی اس سال کے آخر تک مکمل ہونے والی ہے۔ ایرانی فوج کے جنوب مشرقی بیس کے کمانڈر امیر غلام علیان کے مطابق سرحد کی ناکہ بندی صرف ایک فزیکی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور اس میں وہ تمام ضروریات شامل ہیں جو سرحدی پٹی میں محفوظ فزیکی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر سرحد کی ناکہ بندی ہر ملک کا حق ہے اور ایران اور افغانستان کے درمیان سرحد کی ناکہ بندی منشیات کی اسمگلنگ کو روکتی ہے اور غیر قانونی تارکین وطن کی آمد و رفت کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ لہذا افغانستان کے ساتھ ایران کی سرحد کو بلاک کرنے سے انسانی اسمگلنگ، غیر قانونی امیگریشن اور منشیات کی اسمگلنگ کو مستقبل میں ایران میں داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا کہ ایران میں سرحدیں بند کرنا اس ملک کا اندرونی مسئلہ ہے۔ خراسان رضوی، خراسان جنوبی اور ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کی افغانستان کے ساتھ تقریباً 980 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ عزیز سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کو بھی مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک اہم ترین کتاب تاریخ اور جغرافیہ تصوف کے دستاویزی ترجمے کی تقریب رونمائی تھی، جس میں کتاب کے مترجم، یونیورسٹی کے پروفیسرز اور کتب و ثقافت سے محبت کرنے والوں کی حیدرآباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایوان ثقافت میں کثیر تعداد موجود تھی۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایوان ثقافت کے سربراہ رضا پارسا نے انقلاب اسلامی کے بعد عظیم اسلامی انسائیکلوپیڈیا فاؤنڈیشن کے قیام کی تاریخ بیان کی اور کہا کہ اس انسائیکلوپیڈیا میں اندراجات کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ عنوانات آزاد کتابوں کی صورت میں یونیورسٹی کے طلباء اور دلچسپی رکھنے والوں کے لیے شائع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تصوف کی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب میں مضامین کا بہترین مجموعہ ہے جسے اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں تصوف کے ذیل میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایوان ثقافت کے سربراہ رضا پارسا کے مطابق یہ کتاب پہلے ہی لندن میں ایرانی کلچرل کنسلٹنسی انگریزی میں شائع کر چکی ہے اور اس کتاب کا سندھی زبان میں ترجمہ اس تصنیف کا دوسرا ترجمہ ہے۔ حیدرآباد میں ایران کے ثقافتی اتاشی نے کتاب کے مترجم علامہ دانش نبی بخش، ایڈیٹر یوسف سندھی اور ترجمے کی اشاعت کے انچارج سندھی اور ادبی بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں سراہا۔ ریاست سندھ کے مصنف یوسف سندھی نے اس ترجمہ شدہ تصنیف کے بارے میں کہا کہ اگرچہ یہ ایک علمی اور بہت ہی اکیڈمک کتاب ہے، تاہم اس میں بیان کیے گئے مطالب، خاص طور پر تصوف کے جغرافیے سے متعلق مطلب، اتنا پرکشش ہے کہ نہ صرف محققین کے لیے بلکہ عام قارئین سے بھی پڑھنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر اشرف سیمون نے بھی کہا کہ اسلام کی صوفیانہ جہت تصوف کا جغرافیہ سے گہرا تعلق ہے۔ دنیا بھر میں تصوف کا پھیلاؤ جغرافیائی خطے، ثقافتی تبادلے اور مختلف خطوں کے تاریخی واقعات سے گہرا متاثر ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تصوف کی تاریخ اور جغرافیہ کو جاننے سے اسلام کے صوفیانہ پہلو کی نشو و نما اور توسیع کے بارے میں قابل قدر بصیرت مل سکتی ہے۔ یونیورسٹی کے پروفیسر نے مزید کہا کہ شاہراہ ریشم تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک نے کہ جو مشرق اور مغرب کو ملاتا ہے، تصوف کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مسافروں اور صوفی تاجروں نے تجارتی راستوں پر صوفی عقائد اور طریقوں کو وسعت دی ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے دارالحکومت میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مختلف ممالک کے درجنوں اسٹالز پر مشتمل اسلام آباد انٹرنیشنل فوڈ اینڈ کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ یہ فیسٹیول ہر سال پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں کی بیویوں کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد اقوام متحدہ کے چیریٹی پروگراموں کی حمایت کرنا ہے۔ اس کا باقاعدہ افتتاح ایک تقریب کے دوران کیا گیا جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ شرکت کی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر برائے امور خارجہ رضا امیری مقدم، ثقافتی مشیر ماجد مشکی، سفارتکار اور اسلام آباد میں ایرانی اداروں کے سربراہان بھی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایران کے ثقافتی اسٹال پر موجود تھے۔ اس فیسٹیول میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اسٹال کو شروع سے ہی پیش کیے گئے مواد کے تنوع اور دلکشی کی وجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت زائرین کی جانب سے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا، جس کے دوران ثقافت اور فن سے دلچسپی رکھنے والے افراد کو ایران کی مختلف ثقافتوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی۔ ایران کے ثقافتی اسٹال پر رنگ برنگے ایرانی کھانوں کے ساتھ ساتھ ایران کے مختلف علاقوں سے یادگاری اشیاء مثلاً پستہ، نقول، گز اور زعفران بھی پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ دستکاری کے حصے میں مستند ایرانی فنون مثلاً لکڑی پر نقش و نگار، میناکاری اور خاتم کاری بھی پیش کی گئی، جس نے متوجہ روایتی فنون میں دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ مبذول کرائی۔ ایران کے اسٹال کے ایک اور حصے میں سیاحتی مقامات کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ اس حصے میں ایران کے تاریخی، ثقافتی اور قدرتی مقامات کے بارے میں معلومات پیش کی گئیں، جس نے سیر و سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ نے اپنی جانب مبذول کرایا۔ زائرین نے ایران کے مختلف شہروں کی تصویریں اور تفصیلات سن کر اس کی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سامعین، شام میں سیاسی پیش رفت کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں معاشرے کے تمام طبقات کی موجودگی کے ساتھ ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ کوئی بھی بیرونی طاقت شامی عوام کی قسمت کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ حق صرف شام کے عوام کو حاصل ہے۔ محترمہ ممتاز زہرا بلوچ نے شام میں اسرائیلی غاصب حکومت کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جس کا مقصد اس ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنا، اس کی فوجی تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر حملہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مضبوط حمایت کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان شام کے بارے میں اقوام متحدہ کی قرارداد 2254 پر عمل درآمد کرانا چاہتا ہے، تاکہ معاشرے کے تمام طبقات کی شرکت کے ساتھ ایک جامع حکومت تشکیل دی جا سکے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد نے شام میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھی ہے، اور اس کا خیال ہے کہ اس ملک کی تقدیر اس کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ شام میں مسلح اپوزیشن نے 27 نومبر 2024 سے حلب کے شمال مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں اپنی کاروائیاں شروع کیں، جس کا مقصد بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانا تھا، اور بالآخر 11 دن کے بعد انہوں نے شہر دمشق پر اپنے کنٹرول اور بشار اسد کی ملک سے جانے کا اعلان کیا۔ سامعین، شام میں ہونے والی پیش رفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینی فوج نے مسلح گروہوں کی فتح اور بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے اعلان کے بعد اس ملک کو فضائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بنایا، اور پھر شام کے جنوب میں واقع علاقوں میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی معاشروں نے شام میں سینی حکومت کی جارحیت اور اس حکومت کی فوج کے اس ملک کی سرزمین میں داخلے کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینی حکومت کو شام میں جارحیت جاری رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ سینی فوج شام کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک کے جنوب، خاص طور پر قنیطرہ میں داخل ہو گئی، اور اس نے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ سامعین، یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی نے شام کے خلاف سینی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں شامی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یمنی حکومت کے نگران اعلی اور انصار اللہ تحریک کے سیکرٹری جنرل عبد الملک الحوثی نے غزہ میں بے گھر افراد کے انتہائی ابتر حالات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ سینی حکومت شمالی غزہ کے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ الحوثی نے کہا کہ غاصب سینی حکومت اور مسلمانوں اور عرب اقوام کی بے حسی کے درمیان فلسطینیوں کے خلاف ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ الحوثی نے کہا کہ سینی حکومت شام میں دراندازی کو نام نہاد جنگ بندی معاہدوں کو ختم کرنے کا ایک موقع سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب سینیوں کی لالچی نظریں فلسطین کے اطراف پر بھی گڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس حکومت کے میڈیا پروگراموں، سیاسی منصوبوں اور امریکہ کے ساتھ اس کی مشترکہ سازشوں کا حصہ ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سینی حکومت شام کی سرزمین میں جارحیت کرتے ہوئے دمشق کے مضافات تک پیش قدمی کر چکی ہے، اور اس نے شامی دفاعی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے شام پر سینی حکومت کے حملے کو علاقے کی اقوام کے خلاف اس کے جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے شام کے خلاف سینی حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس کو